الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ابھی ہمارے سامنے یہاں مسجد کے ماتحت جو درجۂ حفظ چل رہا ہے اس میں پڑھنے والے ان بچوں نے جو اپنے حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں اپنا آخری سبق ہمیں سنایا. اس طرح گویا ان کا اعزاز اور اکرام عمل میں آیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنا بھی بہت آسان فرما دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن پاک کو جس طرح نصیحت حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے. یہ پہلا موقع تھا ایک فرشتے سے آپ کو واسطہ پڑا. اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. غار کی ان تنہائیوں میں اچانک اس طرح اس فرشتے کا آنا اور پھر آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا پڑھیے. جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میری قوت جواب دے گئی. پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ مانا بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کر بھیجا قوت کے ساتھ اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا پڑھیے. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مانا بخاری. تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر چھوڑ کر کے فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ پانچ آیتیں ہیں اس سورت کی جو اس وقت بطور وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی. غار کی ان تنہائیوں میں اچانک یہ جو واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر اس کی وجہ سے ایک خوف سا گویا طاری ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت غار سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم لرز رہا تھا, خاص کر کے یہ حصہ موڈوں والا, اس میں ایک لرزہ سا تاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی. جب آپ نے کچھ سکون اور طمانینت محسوس کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ آج تو اس طرح ہوا. اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اندیشہ ظاہر فرمایا انی اخاف علی نفسی مجھے اپنی جان کے متعلق اندیشہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سننے کے بعد تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے. انک لتسیر الرحمہ و تقسیب المعدوم و تقری الزہر و توہین والا نوائب الحق, کیا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا کما کر کے اس کو لا کر کے دیتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, آسمانی مسائل کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ اوصاف حمیدہ رکھے. اور جو آدمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح بھلائی سے پیش آتا ہو, بھلا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے وہ بت پرستی کا شکار تھے. حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خالص دین جو توحید کے اوپر مبنی تھا اس سے وہ ہٹ گئے تھے اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. سبھی اسی بت پرستی ہی کو وہ اپنا دین اور مذہب سمجھتے تھے. اسی ماحول میں یہ حضرت ورقا ایک ایسے شخص تھے جن کو حق کی تلاش ہوئی اور وہ باقاعدہ سفر کر کے شام تشریف لے گئے اور وہاں عیسائی راہبوں سے عیسائی اور گویا علماء مذاہب سے مل کر کے ان سے انجیل کی تعلیمات کو حاصل کیا اور پھر وہاں سے آنے کے بعد عبرانی زبان میں سے انجیل کو عربی کے اندر منتقل کرتے تھے, لکھتے تھے. گویا ایک آسمانی مذہب کے وہ قائل ہوئے. وہ اس ماحول میں اور کوئی آدمی تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھا جو اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈالتا, کوئی رہنمائی کر دیتا یا اس مسئلے کی اس گتھی کو سلجھاتا. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر انہی کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سناؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتا تھا. گویا یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہوا کہ اس نے ان کے ذریعے سے آپ پر وہی بھیجی. اور پھر انہوں نے ایک جملہ فرمایا, اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بینائی بھی جواب دے چکی تھی, لیکن ان آسمانی کتابوں کے مطالعہ اور ان کے بنیاد پر جو معلومات ان کو حاصل تھی اس کی بنا پر یہ سمجھے گویا یہی وہ آخری نبی ہیں جو آنے والے ہیں. انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور اس وقت طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے بے وطن کرے گی, نکالے گی. یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا اب مخرجیہ ہوں, کیا یہ لوگ مجھے وطن سے نکالیں گے؟ اس لیے کہ جس ماحول میں یہ بات کہی جا رہی تھی وہاں اس بات کی صداقت پر گویا اعتماد نہیں ہو رہا تھا. جس آپ پر وہی نازل ہو اس سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ میں اور لوگوں کے درمیان ایسی مقبولیت حاصل تھی کہ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے اور آپ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے. لوگ آپ کا بڑا احترام بڑی عزت کرتے تھے. ایسے ماحول میں جب یوں کہا جائے کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ کام, یہ دعوت, ایمان کی دعوت ایک ایسا کام ہے جو بھی اس کو لے کر چلتا ہے قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے. تو بہرحال یہ پہلی وحی تھی اور اس کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا. اسی کو اہل سیرت کی اصطلاح میں فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے. یہ کتنا وقفہ تھا اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں. محمد ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ 3 سال تک وہی موقوف رہی اور عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہی مدت لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھر وہاں غار حرا میں پھر سے آنا جانا شروع ہو گیا تھا. 3 سال یا 2.5 سال یا 2 سال جو بھی زمانہ تھا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جب آپ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر مکہ مکرمہ آ رہے تھے, پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر کر وادی کی ہموار زمین میں چل رہے تھے کہ اچانک آپ کو آواز سنائی دی, آپ کو کوئی پکار رہا ہے. آپ اس پکارنے والے کی طرف توجہ کرتے ہوئے आगे देखा कोई नजर नहीं आया, दाएं देखा बाएं देखा पीछे देखा फिर ऊपर देखा उफुक में, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे अपनी असली सूरत के अंदर। ये पहला मौका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को उनकी असली शक्ल सूरत में 600 पर जो उनके थे उसके मुताबिक देखा। वैसे आपने अपनी पूरी हयात तैयबा में हजरत जिब्रील को उनकी असली शक्ल सूरत पर दो मरतबा देखा, एक तो ये और दूसरा मौका जब आप मेराज में तशरीफ ले गए और सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे थे और वहाँ हजरत जिब्रील को आपने अपनी असली शक्ल सूरत में देखा था। बहरहाल हजरत जिब्रील को उस असली शक्ल में देखकर अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ग़शी सी तारी हो गई, आप नीचे गिरे और फिर जो है उसके बाद घर होश में आकर घर पहुंचे और आप पर वही नाज़िल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़ान्ज़िर, ए चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। गोया आप अल्लाह तआला की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा था कि आप अल्लाह के इस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ। उसके बाद तो फिर वही का सिलसिला बराबर जारी रहा और आपकी वफात तक 23 साल दौर नबूवत में पूरा कुरान नाजिल हुआ। वह ये कुरान पाक का नुज़ूल इस तरह तदरीजन, वैसे पहला नुज़ूल जो है ये रमज़ान के महीने में और लैलतुल क़द्र में लोहे महफूज से आसमान दुनिया के ऊपर पूरा कुरान यकबारगी उतारा गया था और फिर वहाँ से हजरत जिब्रील के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। और जब भी आप पर कुरान नाजिल होता था तो वही के बोझ की वजह से आप बड़ी शिद्दत और तकलीफ महसूस करते थे, आपका चेहरे अनवर सुर्ख हो जाता था, सख्त सर्दी के ज़माने में भी आपकी पेशानी के ऊपर उस शिद्दत की वजह से पसीने के कतरे मोतियों की तरह लुढ़का करते थे, खर्राटों की सी आवाज़ आती थी और इस तरह गोया वही की शिद्दत को आप महसूस करते थे। शुरू में जब वही लेकर हजरत जिब्रील आया करते थे तो वही और कुरान के इन अल्फाज को याद करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा फिक्र रहता था, आप पर ये फिक्र सवार रहता था कहीं इनके जाने के बाद मैं भूल न जाऊँ। इसलिए जब हजरत जिब्रील कुरान और वही के अल्फाज की तिलावत करते थे तो याद रखने के लिए और याद कर लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ साथ अपनी ज़बान मुबारक को हरकत दिया करते थे और उसकी वजह से एक तो वही के नुज़ूल का बोझ और मज़ीद बड़ा उसके अल्फाज को महफूज करने का ये फिक्र आपको दोहरी तकलीफ होती थी, तो अल्लाह तआला की तरफ से आपको इत्मीनान दिलाया गया। सूरह क़यामा में जो आयते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये नबी वही के अल्फाज को याद करने के लिए कहा था कि आप जल्दी से वही के अल्फाज को याद कर लें, अपनी ज़बान को हरकत न दीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान के इन अल्फाज को वही के अल्फाज को आपके सीने मुबारक के अंदर महफूज कर देना और उसके बाद आपकी ज़बान से उसको अदा करा देना उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। सुम्मा इन्ना अलैना बयान, और फिर उसके मानी और मतालिब की तशरी वो भी हमारे ज़िम्मे है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये हो गया था कि हजरत जिब्रील जब वही लेकर के आते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर झुकाकर बैठ जाते थे और जब वही के नुज़ूल का सिलसिला मुकम्मल होता था तो जो कुछ वही नाजिल हुई होती थी वो सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद हो जाती थी। बारह मेरे اس تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا اہتمام تھا. اور میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو آیتیں پڑھی ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا جو تعمیر کعبہ کے موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, آپ تو تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل پتھر لا کر کے دے رہے تھے. اس موقع پر یہ باپ بیٹا یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. اور آگے بھی دعا کی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ارے ہمارے پروردگار, تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے, مسلمان بنا دے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آقا کے حکم کو سنتے ہی مان کر اس پر عمل کا اہتمام کرے, چونو چرا نہ کرے, یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, بلکہ حکم سنتے ہی اس پر عمل کے لیے بلا تردد تیار ہو جائے, جس کو سر تسلیم خم کرنا کہتے ہیں, وہ یہ دعا کر رہے ہیں. یہی اصل مومن کی اور مسلمان کی شان ہونا چاہیے. اور یہ دعا حضرت ابراہیم اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اور اے باری تعالیٰ تو ہماری اولاد میں سے پوری ایک امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. گویا اس امت محمدیہ کے وجود میں لانے کی دعا حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے موقع پر کی تھی. وارنا مناسکنا, اور اے باری تعالیٰ تو ہمیں ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے. اور آگے پھر اخیر میں ربنا وباسیم رسول منہوں, اس امت کے پیدا کرنے کی دعا فرمائی اور اس امت کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک نبی بھیجنے کی بھی دعا کی. چنانچہ دعا کرتے ہیں, ربنا وباسیم رسول منہوں, اے ہمارے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیجیو, اس رسول کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم آیات, جو ان کے سامنے تیری کتاب یعنی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا جانے والا ہے, وہ سب اس دعا کے اندر موجود ہے. پہلا کام تو آپ کا گویا یہ ہوگا کہ وہ قرآن کتاب اللہ جو ہے اس کے الفاظ کی تعلیم دیں گے, ان کی تلاوت کریں گے. ہمارے یہاں کوئی مدارس کے اندر, مکاتب کے اندر بچوں کو جو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, شعبہ ناظرہ, اور اسی قرآن کو پھر زبانی یاد کرایا جاتا ہے, شعبہ تحفیظ, اور اسی قرآن کو عمدہ طریقے سے ادا کرنے کے لیے تجوید و قرات کا جو شعبہ ہے, یہ تین شعبے جو ہمارے مدارس میں ہوا کرتے ہیں, یہ دراصل قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم ہے. یہ وہ کام ہے جس کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور مبعوث فرمایا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن کی تعلیم کا, کہ بچے قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں, محفوظ کر لیں اپنے سینوں میں, دل و دماغ میں, اور پھر اس کے بعد اس کے معنی اور مطالع, وہی وعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ بات کا مرحلہ. بہرحال ہمارے ان مکاتب میں یہ جو زبانی دیکھ کر قرآن پڑھانا سکھایا جاتا ہے, اس طرح زبانی سکھلایا جاتا ہے، ناظرہ اور حفظ، یہ سب گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اسی اولی گویا مقصد کی گویا تکمیل اور ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ سکھایا جاتا ہے. یہ وہ محنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو باقاعدہ قرآن پاک کو پڑھنا سکھلایا. ارے صحابہ تو عربی زمانہ کے جانی ماہر تھے، اور یہ وہ دور تھا جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا. عربوں میں فساد و بلاغت کا بڑا غلغلہ تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے. سیکھے سکھائے بغیر آدمی اس کو پڑھ سکتا نہیں ہے. بھائی شروعات سورہ بقرہ کی ہوتی ہے، الف لام میم. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، کوئی کتنا ہی عربی کا ماہر ہو، اس کے سامنے آپ پیش کر دیجیے اور کہیے پڑھیے، تو وہ بہت بہت علم پڑھے گا، اس کو ملا کر کے پڑھے گا. لیکن ان حروف کو الگ الگ جیسا ہمارے یہاں اس کا طریقہ ہے پڑھ نہیں سکتا. یہ تو باقاعدہ جب استاد بتلائے گا کہ بھائی ان حروف کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے ملا کر، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو ملا کر نہیں بلکہ الگ الگ اور جدا کر کر کے پڑھایا جاتا پڑھا جاتا ہے، اس لیے نام ہی ان کا حروف مقطعات. اب یہی اسی طرح باقاعدہ لکھی ہوئی شکل تو علم ترہ کہیں ففال رب و کبھی اصحابی، پھر سورہ علم ترہ میں بھی شروع میں الف لام اور میم ہے، لیکن وہاں پڑھیں گے الف لام میم نہیں پڑھیں گے، وہاں علم ترہ پڑھیں گے. اور سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، وہاں اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام اور میم. گویا قرآن پاک کا پڑھنا بھی جب تک کہ باقاعدہ کسی کو سکھایا نہ جائے، استاد سے معلوم نہ کیا جائے، وہاں تک آدمی اس کو پڑھ سکتا. اسی لیے وہی یتلو علیہم آیات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کے الفاظ کی بھی تعلیم دیتے تھے. بارہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر جاری ہے. قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم کا حضرات صحابہ میں بڑا اہتمام رہا. بہت سے وہ صحابہ جنہوں نے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، جو قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرا القرآن من اربعۃ، کہ قرآن کو پڑھنا سیکھو چار آدمیوں سے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابا حذیفہ، عبید بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیے. گویا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا سکھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض حضرات صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس سلسلے میں ایک کمال حاصل کیا تھا. حضرت عبید بن کعب کے متعلق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأهم عبید، کہ حضرات صحابہ میں قرآن پاک کو اعلیٰ انداز میں پڑھنے والے اور اس کے اندر ماہر حضرت عبید بن کعب ہیں. اور بھی حضرات صحابہ گویا اس کے ماہر تھے. قرائے صحابہ کی مستقل ایک جماعت تھی جو باقاعدہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا اور جانتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کسی علاقے میں کسی قبیلے میں کچھ لوگ اگر ایمان لاتے تھے تو ان صحابہ کو وہاں قرآن پاک سکھلانے کے لیے اور اسلامی احکام ابتدائی جو ہوا کرتے وہ بتلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. انصار نے جب وہاں جمر عقبہ کے پاس پہلی بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا، اس بارہ آدمیوں نے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ وہ ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی احکام سے واقف کریں. اسی طرح ہر علاقے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراء کی جماعتیں بھیجتے تھے اور وہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، اسلامی احکام سے واقف کرتے تھے. یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر جاری ہے. قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کرنا, یاد کرنا, حفظ کرنا, یہ سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر جاری ہے اور آج تک وہ ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں, جن کی زندگیاں پوری اسی میں گزرتی ہیں, بہت گویا قابل مبارکباد ہیں اور بڑے سعادت مند وہ ہیں وہ لوگ جن کی پوری زندگی اسی قرآن پاک کی خدمت میں گزرتی ہے. حضرت بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھلایا. حضرت ابو عبد الرحمٰن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حضرت عثمان کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی ارشاد نے مجھے یہاں بٹھایا. یہاں بٹھایا یعنی وہ ایک جگہ مستقل انہوں نے اپنے آپ کے لیے خاص کر لی تھی اور پوری زندگی وہاں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی. گویا حضور کے اسی ارشاد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کر دی. آج بھی اللہ کے جو بندے اس مشغلے میں مشغول ہیں اور قرآن کی پڑھنے پڑھانے کی ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں کہ گویا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت میں سے اولین مقصد کی تکمیل اور برآری ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی طرف بھی خاص توجہ کی جائے. یہاں اس مسجد کے اندر جو یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے, اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے پیش کیا اس زمانے میں جب کہ دنیا کی تعلیم کی طرف لوگ جو ہے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کی تعلیم ان کو لبھا کر کے دین کی سے ہٹا کر دنیا کی اس میں مشغول کر رہی ہے, ایسے زمانے میں جو اپنی اولاد کو جو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پیش کرتے ہیں, حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک کے حفظ کو مکمل کیا قبول فرما کر آئندہ قرآن کے علوم و معارف سے بھی مالا مال فرمائے. اور میں ان کے والدین, ان کے اولیاء اور اہل خاندان سے کہوں گا کہ خالی قرآن کے حفظ تک ہی ان کو محدود نہ رکھیں, آگے کی تعلیم میں بھی ان کو لگائیں تاکہ یہ سلسلہ ان کے خاندان کے اندر جاری ہو اور اللہ تعالیٰ کی سعادت سے ان کے گھرانے کو بہراور فرمائے. ہم سبھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر، تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنیر نہ بنا، ہماری روزی میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، جن بچوں نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان والوں کو، ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما دے اور عافیت کے ساتھ ان کی تکمیل فرما دے. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شیعیت اور حفظیت اور ناصبیت و خارجیت کے شر سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی حفاظت فرما, ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما, ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ مجلس ختم تحفیظ قرآن کی ختم کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے اس امید پر آئے ہیں کہ جو دعائیں کی جائے گی قبول ہوں گی. اے اللہ ان آنے والوں کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.